جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک کی فضیلت میں نے رسالہ ضیاء درود و سلام، چونکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے ضیاء درود و سلام کے پیج نمبر 5 حدیث نمبر 15 یہ موجود تھی، سلسلہ ہے دارالافتاء اہل سنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ جس نے ہمیں اس سلسلے میں جمع ہونے کا موقع دیا اور کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع دیا۔ جی پہلی کال سنائیے۔
میرا سوال ہے کہ جو ابھی چیز کا کاروبار میں کرنا چاہ رہا ہوں، جس موسم میں جس طرح بھی گندم کا موسم آئے تو میں اگر گندم خرید کے رکھ لوں، کیونکہ اس سیزن کے دوران چیز سستی ہوتی ہے، تو لے کے رکھ لوں اور کچھ عرصہ رکھوں 2-3 مہینے، اس کے بعد سیل کر دوں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں اس طرح کاروبار کرنا؟ اور یہ بھی نہیں کہ اس چیز کی کوئی شارٹیج نہیں ہوگی اس ٹائم اور چیز سیل کر دوں؟
ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی سب جواب دیتے ہیں۔ جی حضور۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کہا جاتا۔ ذخیرہ اندوزی جو ممنوع ہے، جس کے اوپر ممانعت آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے شہر کے اندر جو غلہ موجود ہو اسے اپنے پاس جمع کر کے اس طرح رکھ لینا کہ دوسروں کو اس سے تنگی ہو۔ لہذا اگر کوئی دوسرے شہر سے غلہ منگواتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، یا جیسے انہوں نے بیان کیا کہ وہاں پہ تنگی نہیں ہے، صرف سیزن ہے اور سیزن میں انہوں نے اپنے پاس اسے جمع کر کے رکھ لیا ہے، اب جب وہ مہنگا ہو رہا ہے تو اسے بیچ رہے ہیں، تو اس کو وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کہا جاتا کہ جس کے اوپر وعیدیں آئی ہیں۔ البتہ مشورہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ مسلمانوں کو مشکل کے اندر ڈالیں، پریشانی کے اندر ڈالیں۔ مخلوق خدا کے ساتھ جس قدر مہربانی کریں گے، آسانی کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی ہوگی۔ باقی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے سیزن کے اندر گندم یا کپاس رکھ لی اور لوگوں کو بھی اس سے تنگی نہیں ہو رہی، کچھ ریٹ اس کے بڑھے اور آپ نے اس وقت اسے بیچ دیا، تو اس میں حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ٹھیک۔ مزید جی دوسری کال بتائیے۔
دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اب نیو جنریشن جو ہے وہ دل کے پردے پر بڑا زور دیتی ہے اور اس کو ظاہری پردہ کہا جاتا ہے جو کہ شریعت نے لاگو کیا ہے، تو ان کا کیا فرق ہے آپس میں؟ کون سا پردہ ویلڈ ہے، کون سا ویلڈ نہیں ہے؟ یہ رہنمائی ارشاد فرما دیں۔
جی مفتی صاحب، واقعی یہ تو جدید دور کا جو ہے نا، یوں سمجھے کہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ جی ارشاد فرمائیے۔
اگر اس چیز کو جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو نیو جنریشن ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، تو پھر ہمارے کسی بھی عمل کا کوئی بھروسہ، کوئی اور اعتبار رہے گا ہی نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانا جائے، اس کی عبادت کو تسلیم کیا جائے۔ نماز تو ظاہری اعمال ہے، تو وہ بندہ کیا کرے؟ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود ماننا، اس کے بندوں کی خدمت کرنا، یہ کر لیا جائے۔ نماز تو ایک ظاہری چیز ہے، روزہ ایک ظاہری چیز ہے، اس کی کیا حاجت ہے؟ اس طرح کی باتیں پھر کی جانا شروع کر دیں گی۔ تو اصل یہ ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ نے کچھ چیزوں کا پابند بنایا ہے، ہمیں مکلف بنایا ہے، ہمیں کسی چیز کا حکم دیا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے اس کا پابند ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، اس میں قیل و قال نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو ہے ایک بنیادی بات کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پردے کا حکم دیا، سورۃ النور کے اندر عورت کے لیے سارے احکام موجود ہیں کہ اس نے کس کس سے پردہ کرنا ہے، کس کس کے سامنے آنا ہے، یہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں دل کا پردہ اسی کا ہوتا ہے کہ جو ظاہر کا پردہ بھی کرتا ہے، یعنی یہ ہاں یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اصل میں یہ شہوت کے پجاری ہوتے ہیں اور یہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، عورت کو اپنی جو خواہش ہے، اپنی جو ہوس ہے اس کا نشانہ بنانا، یہ ان لوگوں کے جو ہے وہ نظریات ہوتے ہیں، اس چیز کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں اور اسی چیز کو یہ لوگوں کے درمیان عام کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقتاً یہ دل کا پردہ، ہمارا دل کا پردہ ہے، تو اگر دل کا پردہ ہوتا تو آپ کے اندر حیا ہوتی، آپ کے اندر شرم ہوتی، اور اگر جب حیا اور شرم تھی تو پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بھی جھکا کے رکھنا تھا، آپ نے کسی کی ماں بہن کی طرف جو ہے وہ نظر نہیں کرنی تھی، کسی کو دیکھنا نہیں تھا۔ تو اصل یہ ہوتا ہے کہ ظاہر یہ باطن کا عکاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو باطن کے اندر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ظاہر اس کی عکاسی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اس کے باطن کے اندر چیز کیا موجود ہے، اس کے دل کے اندر چیز کیا موجود ہے، اس کے ظاہر کے ذریعے سے اس کا بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دل کا پردہ وہی کرتا ہے جو ظاہر کا پردہ کرتا ہے، اور ہمیں شریعت مطہرہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ظاہر کا پردہ بھی کریں گے اور اپنے دل کے اندر حیا اور شرم بھی پیدا کریں گے۔ تو یہ ایک بخوبصورت سے الفاظ ہیں کہ جی اصل چیز دل کا پردہ ہوتی ہے، ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر بہت سارے دنیا کے کام ہیں بس وہ دل سے کرنے چاہیے، باقی جو ہے نا وہ ظاہر کے طور پہ آپ جو چاہے کرتے رہیں، جس کی چاہے آپ بےزتی کرتے رہیں، جس کے پاس چاہے آپ ظلم کرتے رہیں اور کہتے رہے میں دل سے میں اس کا احترام کرتا ہوں، دل سے میں اس کی عزت کرتا ہوں، تو بھائی ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جس چیز کا مکلف کیا گیا ہے وہ ظاہر کا مکلف کیا گیا ہے، ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور دوسری بات یہ دل میں بھی وہی عمل کرتا ہے جو ظاہر کے ذریعے اس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دل کا پردہ کر رہا ہے اور ظاہر سے پردہ نہیں کر رہا تو اس کے دل کے اندر کوئی پردہ ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔
ٹھیک جی، مزید کال سنائیے۔
نکاح کے حوالے سے ذرا روشنی فرما دے کہ کاسٹ کو سامنے رکھنا اسلام میں کس قدر ضروری ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب میں ان کے یہ وہ جوائن کروں گا کہ کاسٹ کے ساتھ ساتھ اور کن چیزوں کو نظر میں رکھا جائے، یہ بھی ارشاد فرمائیے۔
دیکھیں نکاح کے لیے کچھ تو شرائط ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر سرے سے نکاح آپ کا ہوگا ہی نہیں، جیسے مثال کے طور پر ایجاب و قبول ہے، جب تک ایجاب و قبول نہ ہو ایک ہی مجلس کے اندر اس وقت تک نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ بعض چیزیں شرط ہوتی ہیں جیسے گواہ کا ہونا، یہ شرط نکاح کے لیے۔ بعض چیزیں یہ اور بھی ضروری ہوتی ہیں جیسے کف کی شرط ہوتی ہے، یعنی ہم پلہ، ہم خاندان ہونا، برابر کے درجے کے افراد کا ہونا، اور دیگر شرائط اس میں رکھی گئی ہیں۔ تو اول تو وہ چیزیں ہیں کہ جس میں شرائط ضروری ہیں جو نکاح کے لیے، یعنی نکاح کا وجود ان کے ذریعے سے ہو جائے، یعنی نکاح کے لیے وہ شرط قرار پاتی ہیں، واجب قرار پاتی ہیں، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ باقی رہا دوسرا یہ کہ برادری کے اندر نکاح کرنا، تو دیکھیں اس میں برادری میں نکاح کرنے کے فوائد بھی موجود ہیں کہ برادری میں نکاح کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں وہ برادری کے ذریعے سے حل کرنا ممکن ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایک خاندان بنتا ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں، آگے اولاد ہوتی ہے، تو ایک خاندان پورا مرتب ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات جب آپس میں کچھ چپکلش ہو جاتی ہے، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، تو اب ان کی برادری جدا، ان کی برادری جدا، تو پھر ان کا آپس میں جو ہے وہ پیچک کروانا، ان کا آپس میں جو ہے وہ صلح کروانا، یہ بعض اوقات بڑا مشکل پڑ جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے رواج سے، ایک دوسرے کے عرف سے، ایک دوسرے کے معاملات سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر برادری کے اندر نکاح ہوگا تو اس کے کم از کم یہ فوائد حاصل ہوں گے کہ اگر کبھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو برادری کے بڑے بیٹھ کر ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی پہچان بھی اس کے اندر رہتی ہے، تو یہ فائدہ تو بہرحال برادری کے اندر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ باقی برادری کے باہر اگر کیا جاتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے کہ اگر وہاں پر نکاح کرنا شرعاً درست ہے تو بالکل باہر نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس بات کا پابند کسی کو بنا دینا، جیسے بعض برادریوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے برادری کے باہر، خاندان کے باہر کسی سے نکاح کیا تو اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی اسلام پذیرائی نہیں کرتا۔ خاندان میں نکاح کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اچھا ہے اس میں نکاح کرنا بھی، اچھی بات ہے، لیکن بہرحال اس بات کا کسی کو پابند نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ ادھر ہی کرے گا، اگر باہر کرے گا تو اس صورت میں اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔
ٹھیک، ماشاء اللہ۔ اچھا، دو سوالات مصطفی آئے ہیں میسج پہ۔ میرا مصطفی کی بارگاہ میں سوال یہ کہ اگر امام صاحب نے سنتیں نہیں پڑھی تو جماعت کروا سکتے ہیں، جواب دیجئے محمد بلال اتاری ناروال.
صحیح. اب وہ کون سی سنتیں نہیں پڑھی؟ اگر تو فجر کی سنتیں نہیں پڑھی یا ظہر کی چار سنتیں قبلیاں نہیں پڑھی تو پھر تو امام صاحب کو اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ جماعت کروائیں.
اچھا.
ہاں سب کی چھوٹی ہوئی ہیں سنتیں.
جی جی.
اور فجر کا آخری وقت آ گیا ہے کہ اب اگر سنتیں پڑھنے لگیں گے تو پھر اس صورت میں جماعت نماز ہی چلی جائے گی, تو پھر اس صورت میں وہ پڑھا دیں نماز. لیکن بہرحال سنتیں چھوڑ کر نماز پڑھانا فجر کی یا ظہر کی اس کی اجازت نہیں ہے. پہلے سنت ادا کریں پھر اس کے بعد ظہر اور فجر کی نماز ادا کریں.
اور نماز پڑھانے جائیں گے تو بڑے بوڑھے پیچھے وہ.
دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو امام صاحب کے اعتبار سے بات کہ ان کو چاہیے کہ وہ کوشش یہی کریں کہ ٹائم پر پہنچیں.
صحیح.
اور پہلے سے سنتیں ادا کر لیں تاکہ لوگوں کو اس طرح کی گفتگو کرنے کا موقع ہی نہ ملے. دوسری بات ہے مقتدیوں کے اعتبار سے کہ اب اس طرح کا جب معاملہ پیش آتا ہے کہ امام صاحب لیٹ ہو گئے, آپ مثال کے طور پہ ظہر کے وقت میں وہ پہنچے ہیں اور ٹائم اتنا نہیں ہے کہ سنتیں پڑھ سکیں, تو بعض تو وہ ہوں گے بےچارے کہ جو ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہو جائیں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے, اور بعض وہ ہوں گے کہ جب نماز پڑھنا شروع کریں گے تو بہت سے آوازیں نکالنا شروع کریں گے. تو جو مقتدی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں ایسے موقع پر, کہ یہ تو آپ کے امام صاحب کی احتیاط ہے کہ وہ سنتیں چھوڑ نہیں رہے بلکہ سنتیں پڑھ کے وہ جماعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں.
صحیح.
تو اس طرح اگر کبھی معاملہ پیش آ جائے تو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ کام لینا چاہیے. آپ کیا کرتے ہیں یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہوں گے. بہت سے لوگ تو چلے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ضروری کام ہے فوری نکل گئے.
صحیح.
لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھتی ہے اور باہر نکل کے گپے لگا رہی ہوتی ہے.
صحیح.
تو جہاں دو منٹ تین منٹ آپ باہر دیں گے وہیں اللہ کے گھر کے اندر ٹائم دے دیں اگر دو تین منٹ امام صاحب لیٹ ہو گئے ہیں تو. لیکن امام صاحب کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو آزمائش کے اندر مبتلا نہ کرے اور وقت پر جو ہے وہ جماعت کھڑی کر دیں.
ٹھیک. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام عبد الباسط ہے, میرا سوال یہ کہ جو فلم اور ڈرامے بنا کے پیسے کماتے ہیں کیا یہ حلال ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں.
دیکھیے جب حرام کام ہوگا ناجائز کام کیا جائے گا اور اس کے عوض میں جو اجرت ملے گی وہ تو حرام ہی ہے, تو اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی مکہ مدینے کی فلم بنائی جا رہی ہو یا وہاں کے مناظر دکھائے جا رہے ہو. جو اس میں دکھایا جاتا ہوگا وہ سب جانتے ہوں گے بخوبی کہ کیا اس کے اندر موجود ہوتا ہے. تو جو بھی چیزیں خلاف شرع بنائی گئی اور اس کے عوض جو رقم لی گئی ہے اجرت لی گئی ہے وہ حرام.
جی کال شامل کیجیے.
سوال یہ حضور کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو چار صاحبزادیاں ہیں ان میں سے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اولاد سامنے ہے, باقی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی یا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ سامنے کیوں نہیں ہیں, اور یعنی کہ ان کے حوالے سے کوئی رہنمائی فرما دیں.
جی
صحیح. دیکھیں جو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے خاتون جنت سیدہ کائنات ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں ان کو سب سے زیادہ شہرت بھی عطا فرمائی اور سب سے بڑا مقام و مرتبہ بھی عطا فرمایا, اور انہی کی جو اولاد ہے وہی زیادہ مشہور ہوئی اور انہی کی اولاد سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ چلا, یعنی سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما.
جی.
ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد چلی ہے. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو شہزادے اور شہزادیاں تھیں وہ تو معروف ہیں مشہور ہیں. باقی رہا دیگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں, تو ان سے آگے اولاد چل نہیں سکی ہوئی. وہ میں عرض کرتا ہوں کون کون تھی, لیکن جو نسل چلی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے ذریعے چلی ہے. سب سے بڑی جو شہزادی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے.
صحیح.
ان کے دو اولادیں تھیں, ایک حضرت علی, ان کا نام علی تھا.
صحیح.
اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے, اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر یہ موجود تھے.
کیا بات.
7 سال کے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سواری پر ان کو بٹھایا ہوا تھا. آگے جو معاملات ہوئے جیسے کعبے کے اندر جانا اور وہاں پر بتوں وغیرہ کو گرانا, اس میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی ذات ہوتی ہے. لیکن یہاں جو اونٹنی پر سوار تھے اس وقت چھوٹے تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے. اور انہی کی ایک اور شہزادی تھی حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی لاڈلی تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک قیمتی ہار تحفے میں آیا, تو آپ نے فرمایا میں اس کو دوں گا جو مجھے اہل بیت میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے.
کیا بات.
تو سب کا خیال گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیں گے حضور علیہ السلام, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو تحفے کے اندر وہ ہار دے دیا.
کیا بات.
اسی طرح بخاری شریف اور دیگر کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے. یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے, یعنی آپ ہی کا خاصہ ہے, دوسرے کو اجازت نہیں اس بات کی کہ آپ نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے کندھے پر سوار کیا ہوا تھا. جب سجدے میں جاتے تو ان کو نیچے رکھ دیتے, پھر دوبارہ جب اٹھتے تو ان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے. بڑی شفقت اور محبت ان پر حضور علیہ السلام نے فرمائی. یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے نکاح کے اندر آئی تھی. دو ان کی اولاد تھی. دوسری حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو وہیں ان کے ایک شہزادے پیدا ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ رکھا گیا. ان کی عمر تقریباً 6 سال ہوئی تھی, لیکن ان کی آنکھ میں جو ہے وہ مرغ نے چونچ مار دی تھی, جس کی وجہ سے چہرہ سارا ورم والا ہو گیا تھا اور اسی تکلیف میں, اسی صدمے میں ان کا وصال ہو گیا تھا. تو یہ چھوٹی عمر کے اندر ہی انتقال کر گئے تھے. پھر اس کے بعد ان کی آنکھ کو اولاد نہیں ہوئی. پھر ان کے وصال کے بعد, ان کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا اور ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو جو اولاد چلی ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے چلی ہے. باقی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر نواسے بھی موجود ہیں, نواسے اور نواسیہ.
ماشاءاللہ, بہت بہت زبردست انداز سے آپ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. یہ کچھ سوالات یہ آئے ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کو ناپاکی کا نہانے سے پاک ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کو پاک نہیں ہوتے.
اپنے اپنے جو ہے وہ علاقے کے توہمات ہوتے ہیں اور اس طرح کی عوامی رومرز چلتی رہتی ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جمعرات کو نہائیں یا جمعے کو نہائیں, جب بھی پاک ہونے کے لیے نہائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے ذریعے پاک ہو ہی جائیں گے.
ٹھیک. یہ پوچھ رہے ہیں کہ مقدس کاغذات کو جلانا کیسا ہے جبکہ نیت اس کے جلانے کی نہ ہو, اور جو پہلے جلا چکے ہیں تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟
جو جلا چکے ہیں وہ توبہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. مقدس اوراق کو جلانے کی اجازت نہیں ہے, بھلے نیت ہو یا نہ ہو بے ادبی کی. اس میں حکم یہی ہے کہ مقدس اوراق کی کسی کپڑے وغیرہ کے اندر لپیٹ کر, یا تو آپ سمندر کے اندر درمیان میں اس طریقے سے اس کو ٹھنڈا کروا سکتے ہیں پانی میں کہ وہ کناری کی طرف دوبارہ نہ آئیں بلکہ نیچے تہ کے اندر چلے جائیں, تو ٹھیک ہے. ورنہ یہ کہ آپ کوئی ایسا گڑا وغیرہ کھودیں کہ جس پر کسی کے پاؤں نہ لگے, اور جس طرح ایک قبر بنتی ہے مردے کو رکھا جاتا ہے, اسی طرح کسی کپڑے وغیرہ کے اندر, کسی بوری وغیرہ کے اندر ڈال کے آپ اس کو اس گڑے میں ڈال دیں گے اور اوپر سے اس کو پاٹ دیں گے, یعنی اوپر اس کے سلیپ وغیرہ لگا کے مٹی وغیرہ ڈال دیں گے, بند کر دیں گے, تو کچھ عرصے کے اندر زمین اس کو جذب کر لے گی. تو ادب اور احترام کے ساتھ اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے, مجلس تحفظ اوراق مقدسہ, اس کے بھی ڈبے وغیرہ لگے ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ اس کو ٹھنڈا کروایا جا سکے.
صحیح. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری شادی کے لیے پہلی زوجہ اجازت نہ دے تو کیا کریں؟
دیکھیں, شرعی اعتبار سے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت یہ ضروری نہیں ہے, اگرچہ کہ قانوناً یہ ضروری ہے, لیکن اصل یہاں پر یہ ہے کہ دوسری شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ دوسری جب شادی کریں گے تو دونوں میں انصاف کرنا ضروری ہے, پہلی اور دوسری بیوی کے درمیان جو حقوق ہیں اس کو نبھانا یہ ضروری ہے, کہ جو انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. اگر تو حقوق کی حقوق نہیں پورے کر سکتے تو پھر اس بارے میں حکم یہی ہے کہ فواحدہ, پھر ایک کے اوپر اکتفا کیا جائے, مزید نکاح کرنے کی پھر اجازت نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ اصل میں پورے اپنی برادری کے اور خاندان کے اور علاقے کے حالات کو پیش نظر بھی رکھنا چاہیے, اور پھر یہ اعتماد کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو وہ کریں. اس حوالے سے امیر اہل سنت کے بڑے قیمتی مدنی پھول موجود ہیں, ان کو آپ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر, نیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں.
صحیح. جی, کال چلائیں.
میرا سوال ہے کہ نا میری والدہ جو ہے نا مجھے ڈیلی تقریباً نا فورس کرتی ہیں کہ نا شادی کرو, مطلب وہ نا
جہاں کہہ رہی ہیں نا اپنی پسند کا, تو میرا نا دل وہاں نہیں مانتا. وہ تقریباً روز ناراض ہو کے بیٹھ جاتی ہیں, میں نے کھانا نہیں کھانا پہلے تم ہاں کرو, میں تمہاری انگیجمنٹ نہیں ہے. تو وہ مجھے نا ڈیلی تقریباً فورس کرتی ہیں, میں مینٹلی اپسیٹ ہوں بہت زیادہ. تو میرا مفتی صاحب سے سوال ہے آپ کی کیا مطلب رائے, تو کوئی بتا دیں.
دیکھیں یہاں پر والدین کو بھی غور و فکر کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی خرابی نہ ہو, کوئی ایسا معاملہ نہ ہو, تو پھر جہاں لڑکا چاہتا ہے یا لڑکی چاہتی ہے وہاں پہ ان کو نکاح کر دینا چاہیے, جبکہ وہاں پہ کوئی شرعی اعتبار سے خرابی نہ ہو اور دنیاوی اعتبار سے وہ خرابی ان کو نظر نہ آ رہی ہو. اور اسی طرح جو لڑکا اور لڑکی ہے وہ بھی اول تو جو شرعی احکام ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے کہ اس طرح کے جو چکر چلے ہوئے ہوتے ہیں یہ تو بہرحال ناجائز و حرام ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ حتی الامکان اپنے والدین کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کہ والدین کبھی بھی کسی اولاد کا برا نہیں سمجھتے, وہ ہمیشہ اچھا ہی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. بالخصوص جو والد ہوتا ہے وہ انتہائی سمجھداری اور بردباری کے ساتھ اپنی اولاد کی مستقبل کے لیے تدبیر کرتا ہے, تو لہٰذا ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے کہ اگر آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی شرعی خرابی نہیں ہے اور وہاں نکاح کرنا شرعاً جائز ہے, تو پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ والدین کی بات پر جو ہے وہ ان کو لبیک کہا جائے اور ان کی بات کو مانا جائے کہ اس سے مستقبل بھی بہتر رہتا ہے, اچھا رہتا ہے اور گھر بھی اچھا سنور کے رہتا ہے.
اچھا مصطفی, یہ پوچھ رہے ہیں میرا سوال یہ کہ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو اس کے اندر نہانے کی اجازت ہوتی ہے؟
دیکھیں نہانا ایک تو ہے کہ غسل فرض ہو گیا, اگر تو غسل فرض ہو گیا تو پھر تو نہانا ہی ہوگا, پھر تو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ غسل کے لیے اگر بالفرض مسجد فنائے مسجد کے اندر غسل خانے نہیں ہیں تو آپ باہر جا کے بھی نہا سکتے ہیں. آنے جانے میں گفتگو نہیں کریں گے کسی سے, وہاں ٹھہر کے کسی سے گفتگو نہیں کریں گے کہ وہاں ٹھہر کے اور کسی سے گفتگو کرنے لگے, بلکہ نہایا اور واپسی آپ مسجد کے اندر آ جائیں گے. اور اگر غسل فرض نہیں ہوا, اچھا غسل فرض ہو گیا ہے اور غسل خانے یہ فنائے مسجد کے اندر موجود ہیں, تو پھر تو آپ نے وہیں پر غسل کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہاں غسل کر کے اپنا غسل آپ فرض ادا کر لیں. اور اگر غسل فرض نہیں ہے, صرف اور صرف آپ تبرید کے لیے ٹھنڈک کے لیے نہانا چاہ رہے ہیں, تو اس صورت میں مسجد سے باہر جانے کی تو کسی صورت اجازت نہیں ہے. اور مسجد کے اندر ہی یعنی فنائے مسجد کے اندر اگر غسل خانے بنے ہوئے ہیں تو وہاں پر اگر نہائیں گے تو اس سے اعتکاف آپ کا نہیں ٹوٹے گا, لیکن آپ اپنی مسجد کے حال کو بھی دیکھ لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے نہانا شروع کریں اور مسجد کا پانی ختم ہو جائے. تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہوگا. تو اگر غسل فرض نہیں ہے اور غسل خانہ جو ہے باتھ روم جو ہے وہ مسجد کی حدود میں نہیں ہے, تو پھر آپ مسجد کے باہر جا کے نہیں نہا سکتے.
جی کال چلے.
آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی جدہ میں رہتے ہیں اور وہ کام کے سلسلے میں مکہ باغ جاتے ہیں, کیا ان پہ کوئی دم وغیرہ لازم تو نہیں ہوگا؟
ٹھیک
جی, ان پر دم لازم نہیں ہوگا کیونکہ جو جدہ ہے وہ میقات کی حد کے اندر ہے. جب وہ میقات کی حد میں ہے تو ان پر احرام باندھنا یہ ضروری نہیں ہے. احرام باندھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو میقات کے باہر سے آتا ہے اور اس کا حرم کی حد میں جانے کا ارادہ ہوتا ہے. یعنی ایک ہے میقات جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے, اور ایک ہے حرم, اس کی حدود وہاں پہ مقرر ہیں کہ حرم کہاں تک ہے. اور حرم اور میقات کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ حل کہلاتا ہے. تو جو جدہ ہے وہ حل کے اندر ہے, تو جو بندہ حل میں رہتا ہے اس پر یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ حرم کی حد میں جانا چاہے تو وہ احرام باندھ کے جائے, یہ لازم نہیں. ہاں جو میقات کے باہر سے آئے گا اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس نے حرم کے اندر جانا ہے, تو پھر اس صورت میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ احرام باندھ کر ہی اندر داخل ہو.
صحیح فرمایا. جی مزید کال دیجیے.
باسط محمود اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. حضور آج کل کچھ بیانات کے بیک گراؤنڈ میں آواز اس طرح کی لگائی جاتی ہے کہ جس طرح میوزک کا شبہ محسوس ہو رہا ہے, حضور اس طرح کے بیانات سننا یا اس طرح کے بیانات کے بیک گراؤنڈ میں اس طرح کی آواز لگانا کیسا ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میں نے مکان بنانا ہے اور مکان بنانے کی اسلامی لحاظ سے کوئی اچھی اچھی نیتیں ہوں وہ بتا دیں برائے مہربانی, شکریہ.
جی
اچھا, پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ کے اندر میوزک جیسی جو ہے وہ آواز آتی ہے, تو اگر واقعی وہ میوزک ہے تو پھر تو اس صورت میں اس کی اجازت نہیں ہوگی. بیان ہو یا نعت ہو کوئی بھی ہو, میوزک کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اگر وہ میوزک نہیں ہے تو اگر وہ دیکھا جائے گا کہ پیچھے الفاظ کس طرح کے ہیں, تو اب الفاظ کا جو استعمال ہے وہ محل پر ہے یا نہیں ہے, اب وہ جگہ ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کی. صرف ایک آپ نے اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرنی ہے, ایک اٹریکشن پیدا کرنی ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں, تو ایسے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر کی نیت سے کیا جاتا ہے, نہ یہ کہ اس کو کسی اور کام کے استعمال کے لیے کیا جائے. تو اب وہ کنڈیشن دیکھی جائے گی کہ کس طرح کی آواز پیچھے سے آ رہی ہے. اگر واقعی وہ میوزک کی آواز ہے تو پھر تو اس کے چلانے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے تو وہ غیر محل کے اندر ہے, ایسی جگہ نہیں کہ جہاں اس کا محل ہو, تو پھر اس صورت میں اس کی بھی اجازت یہ نہیں ہوتی.
مکان بنا.
اچھا, مکان کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں بہت ساری اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. مثلا امیر السنت نے کئی مرتبہ یہ نیت بیان کی کہ جیسے کھڑکی بنوائے, تو بہت سے لوگ کھڑکی یا روشن دان اس لیے بنواتے ہیں کہ اس میں سے ہوا آئے گی.
جی,
تو آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ کھڑکی یا روشن دان اس لیے بنا رہے ہیں کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو ثواب ملے گا. اچھی نیت کی وجہ سے ہوا نے آنا ہے وہ ویسے بھی آئے گی. اسی طرح مکان اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو پورا کر سکیں اور اپنے پردے کا اہتمام کر سکیں, گھر والوں کو سکون دے سکیں, گھر والوں کی رہائش کی جو ہے وہ جگہ دے سکیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں, گھر کے اندر نمازیں ادا کریں گے, گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے. اس طرح کی اچھی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر بنانے کا ثواب ملے گا.
صحیح. میسجز پہ سوال یہ آئے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو حنفی ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہیں, جبکہ ہمیں تو بس امام اعظم کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا چاہیے.
سبحان اللہ. اصل یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہی عمل کرتے ہیں.
جی,
قرآن و سنت پر ہی عمل کرتے ہیں. اصل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نئی بات نہیں فرماتے, وہ وہی بات فرماتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہوتی ہے, اسی کا نچوڑ آسان انداز میں ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے, اس کے اصول ہمارے سامنے پیش کیے ہیں. کیونکہ ہر شخص نہ اس قدر قابل ہوتا ہے نہ اس قدر فارغ ہوتا ہے کہ وہ تمام کے تمام مسائل براہ راست یہ قرآن و حدیث سے نکال سکے, نہ اس کے پاس ایسی صلاحیت ہوتی ہے بالخصوص ہمارے دور کے اندر. تو اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور پھر اس کے بعد آپ ہی کے قواعد و اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقہاء کرام نے اصول ان اصولوں کی روشنی میں آسان شرعی مسائل ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کے مسائل کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے کوئی نئی چیز بیان نہیں فرما رہے ہوتے, آپ فقہ حنفی کے مطابق ہی فتوے دیتے ہیں, فقہ حنفی کے مطابق ہی آپ نے مسائل کو بیان کیا ہوا ہے. آپ کے تفصیل کے ساتھ یعنی انتہائی اہتمام کے ساتھ پورا اجر الاعلام بان الفتوی مطلقا علی قول الامام, کہ فتویٰ ہوتا ہی امام کے قول کے پرے, امام اعظم کے قول پرے, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس پر گفتگو کی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو مسائل ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ کے مطابق ہی کرتے ہیں, وہ فقہ جو قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ میرے والد نے چار بھائیوں کو حصہ دے دیا ہے اور ہم مجھے اور تین بہنوں کو محروم رکھا ہے, اس کو یہ ورثہ کہہ رہی ہیں, کہہ رہے ہیں والد حیات ہیں, تو کیا فرمائیں گے؟
اب دیکھیں اس طرح مجمل سوال ہے, اور کیوں محروم رکھا ہے, آپ لوگوں نے ایسا کیا کیا تھا یا آپ کو اس کی جگہ کچھ اور دے دیا تھا, یہ ساری باتیں معلوم ہونا ضروری ہیں. بہرحال حکم شرع یہ ہے کہ اگر کوئی وارث, کوئی شخص مورث جو ہوتا ہے, یعنی مورث تو بعد میں ہوتا ہے انتقال کے بعد, زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے افضل اور اولا اور بہتر طریقے کار یہ ہے کہ وہ اپنی تمام اولاد کو برابر برابر دے, ان کے درمیان برابر برابر تقسیم کرے. باقی تفصیل کیا ہے آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے پھر آپ براہ راست دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کریں تاکہ ڈیٹیل لے کر آپ کو بتایا جا سکے.
اچھا, یہ پوچھ رہے ہیں کہ لڑکی گھر میں ہو اور لڑکا کورٹ میں ہو تو کیا کال پہ نکاح ہو جائے گا؟
نہیں جی, کال پہ نکاح نہیں ہوگا. اور دوسرا, اس طریقے سے یہ کورٹ میں اجازت نکاح بھی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نکاح دو خاندانوں کے ملاپ کا نام ہے, ایک نیا خاندان اس سے بنتا ہے, گڈا گڈی کا یہ کھیل نہیں ہے, یہ ایک نسلوں کا نام ہے. تو جس طرح پروپر طریقہ ہوتا ہے نکاح کرنے کا ویسے نکاح کرنا چاہیے.
صحیح. یہ کال دیجیے.
میں پیشے سے لائی ہوں، میری دکان میں اکثر لوگ بال کٹانے آتے ہیں اور وہ اپنی کھیتی ایشیا بھول جاتے ہیں، مثلاً کمبال، چادر، ٹوپی وغیرہ، جنہیں یہ چیزیں یاد آتی ہیں وہ پلٹ کر واپس آتے ہیں دکان پہ، نشانی بتا کے اپنی چیزیں لے جاتے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو اپنی چیز بھول جاتے ہیں، کافی عرصے جو ان کی چیزیں پڑی ہیں میرے پاس، کیا ہے ان چیزوں کو میں خود استعمال کر سکتا ہوں یا کسی مسکن وغیرہ میں تقسیم کر دوں، اس کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیں.
سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں بندہ کبھی کوئی چیز مطلب بھول جاتا ہے پڑھنا، تو اس کے لیے سجدہ صاحب ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟
ٹھیک ہے، انشاءاللہ بھی بتاؤں.
دیکھیں، اصل میں جب انہوں نے اس بات کی ذمہ داری نہیں لی کہ یہ چیزوں کو سنبھال کے رکھیں گے، تو ان کے پاس امانت تو ہے نہیں ہے. تو اگر یہ کچھ عرصے انتظار کرتے ہیں اتنا کہ اس شخص کے آنے کی امید ختم ہو گئی کہ اب وہ نہیں آئے گا، یا ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کون، کہ وہ اس کو بلائیں اور اس کو بتا کے اسے دے دیں، تو نہ اس کے بارے میں معلومات، نہ اس کے ورثہ کے بارے میں معلومات، اور اتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ اب اس کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ جو چیز ہے یہ کسی شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کیا جائے گا، یعنی ایسے کو کہ جس کو زکات لگتی ہے اسے آپ دے دیں گے، اور اگر خود شرعی فقیر ہے تو پھر خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اگر اس کے آنے کی امید ہے تو پھر اس کو رکھنا ہوگا، اس کو آپ کسی کو صدقہ نہیں کر سکتے اور خود بھی اسے استعمال نہیں کر سکتے. اچھا، دوسرا یہ نماز کے حوالے سے آپ نے پوچھا، تو اس میں اب کیا چیز چھوٹی ہے آپ کی؟ اگر کوئی واجب ترک ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پر سجدہ صاحب لازم ہوا ہے، تو اس صورت میں سجدہ صاحب کرنا ضروری ہوگا. اگر سجدہ صاحب نہیں کیا، بھول گئے سجدہ صاحب کرنا، اور کوئی ایسا کام کر لیا ہے کہ جو نماز کے منافی ہے، مثلاً اٹھ کے وہاں سے چل دیے، مسجد سے باہر نکل گئے، یا کسی سے گفتگو کرنا شروع کر دی، کچھ کھا پی لیا، کسی کو سلام کا جواب دے دیا، یعنی نماز کے خلاف کوئی کام کیا کہ جو کام نماز میں نہیں کیا جاتا، کہ نماز میں کیا جائے تو نماز ٹوٹ جائے، تو ایسا کوئی کام کیا ہے تو اب آپ سجدہ صاحب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور اگر ایسا کام نہیں کیا، وہیں جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یاد آ گیا اور آپ نے سلام پھیر کے یاد آ گیا کہ مجھے تو سجدہ صاحب کرنا تھا، تو وہیں آپ سجدہ صاحب کریں، دوبارہ اتحیات پڑھیں، درود ابراہیم وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. اور اگر نہیں کیا سجدہ صاحب، تو پھر آپ کو دوبارہ اس نماز کو پڑھنا پڑے گا، واجب الادا ہوگی.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر صوفے پر نجاست بچا کر دے تو اسے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
دھونا پڑے گا اس کو، دھوئیں اسے
اور اسے رکھ دیں.
بالکل ہاں، یعنی اس کو دھو لیں اور دھونے کے بعد اس کو خشک ہونے دیں اگر کر سکتے ہیں ایسا، ورنہ یہ ہوگا کہ اگر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اس پر کچھ چادر وغیرہ بچھا دیں گے تو بیٹھنا اس پر جائز ہوگا، کیونکہ عام طور پہ جس طرح ہمارے یہاں صوفے گدے وغیرہ ہوتے ہیں اور جتنا پانی ہمارے بالخصوص کراچی کے اندر آتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو دھونا یہ ممکن نہیں ہوتا، بہت مشکل امر ہو جائے گا اس کو دھونا، یا تو یہ کہ وہ لے جائے سمندر پر یا بہتے پانی پر، اس میں اس کو دھو لے تو ایک الگ بات ہے، یا گھر میں پانی اتنا آتا ہے کہ اس کو وہ پائپ کے ذریعے دھو سکتا ہے اور اس کو سکھا سکتا ہے، تو پھر ایک الگ بات ہے کہ دھوئے گا، اس کو سکھائے گا، پھر دھوئے گا، پھر سکھائے گا، اس کو ذہن غالب ہو جائے کہ نجاست جا چکی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر دھونا ممکن نہیں ہے اس کے لیے تو اب یہ ہے کہ اس پر کوئی چادر اگر بچھانا چاہتا ہے تو بچھا دے، لیکن اس پہ یہ کہ گیلے کپڑے وغیرہ لے کے نہ بیٹھے، اور جو ہے وہ نماز وغیرہ اس پہ نہیں پڑھی جا سکتی، ویسے بھی اس پہ نہیں پڑھی جاتی نماز. ذکر و اذکار وغیرہ اگر کوئی کرتے ہیں، بدبو وغیرہ نہیں اس میں، تو وہ کیا جا سکتا.
اچھا، یہ پلنگ کے حوالے سے بھی جو ہے ایک بار ایک سوال یہ آیا تھا کہ جس طرح پلنگ ہے اس پہ بیٹھ کے اگر ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کبھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یوں تو اس میں کوئی حرج
یوں نہیں ہے کہ اگر کوئی اور نجاست ظاہر طور پہ نظر نہیں آ رہی اور جیسے چادر وغیرہ بچھا لی ہے اس کے اوپر، کوئی بے ادبی کا شائبہ نہیں ہوتا تو جائز ہے.
ٹھیک، بہت اچھا جی. کالز
مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جمعے کی اذان ثانی جوتوں والی جگہ پر کھڑے ہو کر دے سکتے ہیں، اور کیا اس کے لیے ممبر کے سامنے ہونا ضروری ہے یا دائیں بائیں بھی دے سکتے ہیں؟
سوال یہ ہے کہ جب ہم عشاء کی نماز میں دو سنت پڑھتے ہیں، تو پہلی رکعت میں سورۃ الاحزاب پڑھ لی اور دوسری رکعت سورۃ الاخلاص، تو تین وتر میں اگلی سورتیں پڑھنا ضروری ہے یا پھر پچھلی سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟
ٹھیک جی.
پہلا سوال کیا تھا؟
جمعے کی اذان ثانی.
ہاں دیکھیں، جمعے کی اذان ثانی کے اندر دو سنتیں ہیں. ایک سنت ہے اس کا خارج مسجد ہونا، یعنی نماز کے مسجد کے اندر نہ ہونا، فناء مسجد کے اندر ہونا یا مسجد سے باہر ہونا، خارج مسجد ہونا، اور دوسری اس میں سنت ہے امام کے سامنے ہونا. تو ایسی جگہ پر اذان دی جائے کہ جو مسجد سے باہر ہو، تو اگر وہ جگہ ایسی ہے کہ اس کو صاف کر لیا گیا ہے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ اذان دیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن امام کے سامنے ہونا چاہیے، یہ بھی سنت ادا کرنی چاہیے.
جوتے وغیرہ بعض اوقات وہ
اب دیکھیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں پھر بعض اوقات تھوڑا سا اعتراض کا پہلو ہوگا کہ تو ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اذان دی جائے، تو اس لیے ایسی جگہ رکھی جائے کہ جس میں کسی طرح کا شائبہ نہ ہو، بے ادبی وغیرہ کا.
اور اس بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد کی انتظامیہ جوتے وغیرہ کو تھوڑا پیچھے رکھنے کا اس دن وہ کہہ دے،
بول کر سکتی ہے
اور الگ جگہ بنا دے تاکہ اس جگہ پر اذان
جا سکتی ہے.
اور عشاء کی نماز میں دو سنت میں
دو سنت میں اگر سورہ اخلاص پڑھ لی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وتر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
پہلے میں انہوں نے سورہ لہب پڑھی، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ
وتر کے اندر تو کوئی مسئلہ
دوبارہ پڑھ لیں،
الگ نماز ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ دوبارہ جو ہے وہ اس میں اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسری زکات میں سورہ لہب اور تیسری زکات کے اندر قل ھو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور کوئی صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو مسئلہ نہیں. وہ تو یہ ہے کہ آپ ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں، دو رکعتیں مثال کے طور پر آپ نے نیت کی، پہلی زکات میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، دوسری زکات کے اندر آپ سورہ لہب پڑھ رہے ہیں، تو یہ ممنوع ہے. باقی اگر نماز پڑھ چکے اب دوسری نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اس سے پہلے والی صورتوں کو پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے.
الحمدللہ آج بہت سارے مسائل ہم نے یہاں پر سیکھے. مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیے، بالخصوص دارالافتاء اہل سنت کو یہ جو وقت ہے اس میں ضرور اسے دیکھیں اور علم دین حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے.